ان کی والدہ کا اور اسی طریقے سے والدہ کی والدہ کا، ان کے والد کا. اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جتنی تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے کسی اور پیغمبر کا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی پیدائش بھی عجیب، ان کی ہجرت بھی عجیب، اور ادھیڑ عمر میں ان کا کلام کرنا بھی عجیب. ہر نبی اللہ رب العزت اس کو قوت طاقت عطا فرماتے ہیں بعض اوقات ہجرت کے ذریعے. جب وہ ہجرت کرتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو پھر اس کی مدد کے لیے ابھارتا ہے، لوگ مدد کرتے ہیں، شان و شوکت اور قوت بڑھتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت واپس فاتح بنا کر لاتے ہیں اپنے علاقے میں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منور آئے، اللہ نے یہاں شان و شوکت عطا فرمائی مسلمانوں کو، اور پھر دوبارہ آپ مکہ مکرمہ فاتح بن کر آئے. اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی کئی پیغمبر ہیں جو ہجرت کر کے اپنے علاقوں سے دوسرے علاقوں میں گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں شان و شوکت اور قوت عطا فرمائی. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی، لیکن ان کی ہجرت دنیا میں نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے پانچ وعدے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کو ہم یہودیوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اے نبی ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، ورافعک الی، ہم اپنی طرف اٹھا لیں گے. اس وعدے کو اللہ رب العزت نے پورا کیا. چونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیں، چنانچہ بادشاہ وقت کو بھی انہوں نے ان کے خلاف کیا اور محاصرہ کر لیا. اللہ رب العزت تو جانتے ہیں، جب چاروں طرف سے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، قرآن مجید نے فرمایا کہ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، یعنی انہوں نے بھی یہ مکر کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی. یاد رکھیے عربی زبان کے مکر اور اردو زبان کے مکر میں بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں تو مکر سازش کے معنی میں آتا ہے صرف، لیکن عربی زبان میں مکر کا لفظ تدبیر کے معنی میں آتا ہے، خفیہ تدبیر. چنانچہ انہوں نے بھی تدبیریں اختیار کی، لیکن اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر خفیہ تدبیر کے معنی میں، اور اردو میں ہم مکر کی نسبت جب انسانوں کی طرف کریں تو سازش کے معنی میں لیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے تدبیریں اختیار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پر لٹکانے کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر یہ کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب کس طرح تدبیر کی، اس بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریین کے ساتھ جس مکان میں تھے، آپ نے ان سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو باہر جائے اور پھر قتل ہو جائے لیکن جنت میں میرے ساتھ ہو. تو ایک شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت اس پر ڈال دی گئی، آپ کا عصا ہاتھ میں لیا اور باہر نکلا. یہودیوں نے یہ سمجھ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں پکڑ لیا اور جا کر سولی پر لٹکا دیا. ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہی کے کچھ آدمی اندر آئے، داخل ہوئے، ان میں سے ایک شخص پر شباہت ڈال دی گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا. تو ان کا اپنا ہی آدمی تھا. بہرحال دونوں صورتوں میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہیں زبردست مغالطہ پیش آیا. اب وہ مغالطہ یقیناً جس صورت میں بھی تھا، اس سے انہیں یہ ضرور فکر ہو گئی کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر ہمارا آدمی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں یوں فرمایا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا، توفا جو مصدر ہے اس کے معنی آتے ہیں پورا پورا لے لینے کا، اسی لیے اس کے معنی وفات کے معنی، جب انسان اللہ رب العزت اسے لے لیتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے معنی بھی وفات اسی لیے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اب دنیا کا وہ نہیں رہا. اور یہاں پر بھی متوفی کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی موت کے جو مشہور اور معروف ہیں، لیکن پہلے متوفی کا کہا اور بعد میں ورافعوں کا کہا، اس میں بھی قرآن مجید میں فائدہ ہے. اگر اللہ رب العزت ورافعوں کا پہلے کہتے اور متوفی کا بعد میں ہوتا تو اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں. فائدہ یہ ہے کہ متوفی کا جب پہلے کہا تھا کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ اوپر جو چلے گئے آسمانوں پر تو کوئی انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ یہ محیر العقول بات ہے کہ ایک آدمی آسمانوں کی طرف چلا جائے. تو پہلے ہی جو لوگ انہیں خدا کہنا شروع ہو گئے تھے، یقیناً ان کے لیے یہ اور زیادہ وہ ہوتا کہ بھئی یہ شاید خدا ہی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے متوفی کا فرمایا کہ جو مرے جس کا انتقال ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ متوفی کا، اور پھر فرمایا ورافعوں کا الیہ، اپنی طرف ہم اٹھا لیں گے. اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ ہم یہودیوں کے ہاتھوں میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، چنانچہ اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا. اب ہوا یہ کہ اٹھا پہلے لیا اپنی طرف، اور ایک عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہیں گے، شادی بیاہ بھی ہوگی ان کی، بچے بھی ہوں گے، اور پھر ان کا انتقال ہوگا، تو متوفی کا اس وقت صادق آئے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو نہ مرے، جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابھی تک موجود ہیں اور آسمانوں پر اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا لیا ہے، لیکن وقت موعود پر اللہ رب العزت جب چاہیں گے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر آ کر صلیب کو توڑ دیں گے. اور اسی رکوع میں جو چھٹا پارے میں ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا، جو اہل کتاب ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، جو اب تک غلط عقیدے پر ہیں جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا ان کا، ایمان لے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تشریف آوری بھی اس حیثیت میں ہوگی جیسے ایک علاقے کا گورنر دوسرے علاقے میں جائے، مثلا صوبہ سرحد کا گورنر اگر یہاں پر آئے تو بلا شبہ یہاں گورنر نہیں ہے وہ، لیکن اس کی گورنری کا اعتبار بھی ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، لیکن ان کی نبوت کا اعتبار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا ذکر، ان کی والدہ کا ذکر، خود ان کا ذکر تفصیل سے اس لیے کیا تاکہ امت فوراً پہچان لے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کا انکار نہ کرے، اس لیے کہ ان کی نبی کی حیثیت برقرار رہے گی، سابقہ نبی جو ہیں وہ موجود، وہ عقیدہ اگر خدا نہ کرے کسی نے انکار کیا، ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، امت کے پاس تو آئیں گے اس لیے تاکہ امت ان کے ساتھ ملے اور اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، صلیب کو توڑ دیں. اگر امت نے ساتھ ہی نہ دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا، تو جو منشاء خداوندی ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ، والدہ کی والدہ، حضرت عمران، ان سب کا تفصیل سے ذکر کیا تاکہ امت کو اس وقت کسی قسم کا کوئی مغالطہ پیش نہ آئے اور وہ فوراً پہچانتے، علامات سے پہچانتے. اس لیے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا ہے، ورنہ کسی اور نبی کا بیان آپ دیکھ لیجئے، پورا قرآن مجید اٹھا لیجئے، اس تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود نہیں ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، جب وہ آئیں گے دنیا میں لوگوں سے کلام کریں گے، اور یہ کلام کب ہوگا؟ ادھیڑ عمر میں. تو یقیناً ادھیڑ عمر میں کلام کرنا, کوئی 40-45 سال کی عمر میں اگر کلام کرے تو یہ کہ تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت سے تعجب ہی کی ہے, اس لیے کہ وہ اگر موجود نہیں ہے, یقیناً ان کی جو عمر تھی جب وہ اٹھائے گئے اس وقت وہ جوان تھے, تو ادھیڑ عمر آئی نہیں, اس لیے فرمایا کہ جب آئیں گے تو ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے, لوگوں سے کلام بھی کریں گے, تو یہ کلام جو ہے خود ایک معجزہ ہوگا, کیونکہ اتنے عرصے کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے. بہرحال یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, دنیا میں سوائے یہود و نصارہ کے اور کوئی اس عقیدے کا قائل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا, مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں, اور یہودی البتہ اس عقیدے کے قائل ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرما دی کہ وقولہم, ان کا یہ قول, انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ عیسی ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں, وما قتل, اللہ فرما رہا انہیں قتل نہیں کیا انہوں نے, وما صلبوا نہ وصولی دیے گئے, ولیکن شبہ لہم, لیکن ان پر ایک بہت بڑا مغالطہ پیش آ گیا انہیں, اور وہ مغالطہ وہی ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ, یہاں تفصیل کے ساتھ آ گیا کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, وہاں پر ورافعوں کا الیہ تھا, یہاں بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف, وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کے بھی مالک ہیں, اس لیے اگر کسی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے, آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آسمانوں پر بلایا تھا, ہم معراج نبی کے قائل ہیں یا نہیں, جب اس بات کے قائل ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مال جسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے میں کیا اچنبھے کی بات ہے, اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ہجرت تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور وہاں سے جب آئیں گے تو قوت اور شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ ہجرت ان کی عجیب طرح کی کیوں ہے, تو اگر ہجرت پر تعجب ہوتا ہے تو پھر پیدائش پہ تعجب کیوں نہیں ہوتا بھائی, ان کی تو پیدائش بھی تعجب کی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو اگر کسی کی پیدائش تعجب والی ہے اگر ہجرت تعجب کی ہو جائے تو کیا حرج, جب ہم ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں تو دوسرے پر کیوں ایمان نہیں لاتے, اس لیے الحمدللہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے اور یہ متفق عقیدہ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان پر ایمان لے آئے گا, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے, اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی اس وقت پھر کافر باقی نہیں بچے گا, ایک عرصہ ایسا گزرے گا جس میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے, مسلمان ہی ہوں گے پوری دنیا میں, اور کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا, پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جائے گا, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہیں آپ کے پہلو ہی میں دفن ہوں گے. چنانچہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک یعنی سن 1983 تک غالباً ایک بینر اندر لگا ہوا نظر آتا تھا, اگر کوئی آدمی کھڑکی یعنی جو جھروکے بنے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے جہاں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں, تو وہاں سے اس وقت وہ نظر آتا تھا جہاں پر لکھا ہوا تھا ہوتا تھا کہ یہ مدفن ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوں گے. اب تو غالباً وہ نظر نہیں آتا اور دیکھنے بھی نہیں دیتے, لیکن بہرحال یہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پھر تدفین ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور پھر ان کی موت کے بعد دوبارہ سے اختلافات ہوں گے, اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوگا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا, مسلمان تو دور کی بات ہے, کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں بچے گا, یہاں تک کہ پھر قیامت قائم ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت جو آئے گی وہ کافروں پر آئے گی, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے پہلے ختم فرما دیں گے. چنانچہ قیامت علامات قیامت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک جانور اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے اور وہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ گھوم جائے گا، جہاں بھی جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہوگا تو وہ اس کی عصا اس کے بغل میں لگائے گا، جس سے گلٹی سی نکل آئے گی، جس کے اثر سے مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، اور دنیا میں پھر صرف کافر باقی رہیں گے، اور ان کافروں پر پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یعنی ان کی حکومت ہوگی، پھلیں گے پھولیں گے خوب، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو ان پر قیامت آئے گی. لیکن میرے عزیز، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قیامت کی فکر نہ کریں. ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے. جب آدمی کی موت آ گئی، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی آج ہی، کیونکہ جو زندہ ہوگا وہ قیامت دیکھے گا. اور قیامت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی ہم تمنا کریں کہ ہمیں بھی دکھا دے اللہ میاں، وہ تو بڑی دہشت کی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی پارے میں اللہ رب العزت نے اس دین کے مکمل ہونے کی بھی ہمیں اطلاع دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین جو ہے وہ اسلام پسند کیا. اس سے پتا چلا کہ الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی وہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلا گئے انہی اصولوں کے تحت تو آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان اصولوں سے ہٹ کر کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی. اور الحمدللہ یہ دین ہمارا مکمل ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی شخص کسی یہودی یا نصرانی نے کہا کہ اگر ہمارے دین میں یہ بات ہوتی کہ ہمیں یہ ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم وہ دن عید کا دن مناتے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ دن ہمارے لیے تو عیدی کا دن تھا جب یہ نازل ہوئی، اس لیے کہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج بھی مسلمان جمعہ کے دن عید ہی کی طرح سے مناتے ہیں اس کو، کہ اللہ ہمارے ہاں بابرکت دن ہے، اور اس میں ہمیں حکم ہے کہ ہم غسل بھی کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوں. تو الحمدللہ ہمارے لیے وہ عید سے کم نہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، حابیل اور قابیل کا ذکر بھی فرمایا، جب موسیٰ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے تھے ان کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے یہ بات بھی فرمائی کہ ایک آدمی کا قتل یہ پوری دنیا کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے. اس لیے کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اس کے خون میں ہاتھ مت رنگو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی بے گناہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قاتل یعنی آدھا عذاب اس کو ہوگا، آدھا تو اس کو ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کیا، اور اس شخص کو بھی عذاب ہوگا جس نے قتل کیا. تو اس لیے بڑا سخت وبال ہے اس کا، اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کسی ایک آدمی کو قتل کرنا ایسا ہے گویا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا، تو ایسا ہے وہ اس نے پوری دنیا کو زندگی بخش دی ہو. کیونکہ یہیں سے فساد شروع ہوتے ہیں، ایک قتل ہوتا ہے پھر وہ قتل کے بدلے میں دوسرے کو قتل کرتا ہے، اور بعض اوقات کئی قتل ہو جاتے ہیں. بعض علاقوں میں جب یہ اس طرح کے قتل ہوتے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں قتل در قتل ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ اپنی اولادوں کو وصیت کر جاتا ہے کہ صاحب فلاں قوم سے ہم نے انتقام لینا ہے. تو شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. بس صلح و خیر، اللہ رب العزت نے پانچویں پارے میں یہ بات فرمائی کہ صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی انتقام لے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ڈاکوؤں کی چوروں کی سزاؤں کو لکھا ہے کہ ان کی چوروں کی سزا کیا ہے اور ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر تفصیل سے فرمایا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قصاص کا بھی فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یہ سب جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں ہے. یقیناً یہ عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے سارے احکام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو رکوع میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں اس لیے یہاں پر نہیں تفصیل میں جاؤں گا، لیکن حکم یہ دیا ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں. اسی طرح فرمایا ایھا الذین لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو دین کو ہنسی مذاق مت بنا لو. بعض لوگ خود تو دین پہ چلتے نہیں لیکن دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. کوئی چیز جو شاعر اسلام میں سے ہے اس کا مذاق مت اڑائیے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی کوئی رکھے نہ رکھے وہ ایک الگ بات ہے، رکھنی تو چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو جو نہیں جو رکھتے ہیں ان کا مذاق کیوں اڑاتے؟ داڑھی کا مذاق اڑانا یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا ہے، اور اصل میں دراصل حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مذاق اڑانا ہے. اسی لیے بعض اوقات کفر کا اندیشہ ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائی اللہ رب العزت توفیق دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو، نہ یہ کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں. تو منع فرمایا کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، دین کو کھیل تماشا مت بناؤ. الحمدللہ ہم صاحب مذہب ہیں، اللہ نے ہمیں مذہب عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر کریں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اپنے دین کا نہ خود مذاق اڑائیں نہ اس کو مذاق بننے دیں. بلا شبہ بعض لوگوں نے جو ظاہری طور پر دیندار ہوتے ہیں انہوں نے دین کو بھی کھلونا بنا لیا ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم تو کم از کم غلط کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص مذاق اڑاتا تو ہم کیوں اڑائیں؟ کم از کم ہم ایسے بن جائیں کہ دین کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ اکرام اور اس کی تکریم کرنے والے بن جائیں، عزت کرنے والے بنے. اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، دین کا حق رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین پورا کا پورا پہنچا دیا. چنانچہ بالکل آخر میں جب حجت الوداع کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین پہنچایا اور ساتھ میں آپ نے سب کو گواہ بھی بنایا اور کہا کہ بھئی میں نے تمہیں دین کے احکام پہنچا دیے. سب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بتمام و کمال دین ہم تک پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، ان سب کو میں نے دین پہنچا دیا پورا کا پورا. اب یہ ہمارا کام ہے، نبی انبیاء اب نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں. اب یہ کام آپ نے ہم ہی نے انجام دینا ہے، اور کسی کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہے کہ بھئی اس نے انجام دینا اور اس نے نہیں دینا. پوری امت محمدیہ جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ جو دین وہ جانتی ہے سمجھتی ہے وہ آگے دین کی بات پہنچائے لوگوں کو، اور کوشش کرے کہ اب الحمدللہ جو کام نبی کیا کرتے تھے اللہ نے اس امت کے ذریعے اب لینا ہے، اور یہ امت انجام دے بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے کہ پوری دنیا کے اندر تبلیغ ہوتی ہے، لوگ دین کی بات پہنچاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اصل میں نبیوں والا کام ہے. اس لیے اس کام کو معمولی کام مت سمجھیے، بلکہ اللہ رب العزت توفیق دیں تو دامے درمے سخانے جس طرح سے ممکن ہو سکے، اگر گھر سے باہر نبی نکل سکیں تو اپنے علاقے میں محلے میں لوگوں سے ملیے جلیے اپنے دین کو ان تک پہنچائیے کم از کم، اور نہیں تو برائیوں سے روکنے کی فکر کریں، ان کو نماز کے لیے ترغیب دیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، خود بھی آدمی نماز پڑھے، اپنے بھائیوں کو بھی نماز کے لیے لائے، کیونکہ دین النصیحہ. لیکن یہ سب کام محبت اور پیار کے ساتھ کرنے کا ہے، کسی کو مشتعل کر کے کسی کو برا بھلا کہہ کے اشتعال دلا کر یہ کام نہیں کرنا، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ احکام خداوندی ان تک پہنچانے چاہیے. دیکھیے اب جہاں تک دشمنی کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دشمنی کیا ہوگی؟ ساری دنیا دشمن تھی آپ کی اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جو کام جب آدمی بیڑا اٹھا لیتا ہے کسی کام کا اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر چنانچہ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کو اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہیں بچائیں گے. یعنی یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگ ہمیں ستائیں گے، تنگ کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، میں واللہ یعصمک من الناس، جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی پرواہ مت کیجیے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، آگے فرمایا. آگے پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ ساتویں پارے میں بیان فرمایا کہ اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو پھر فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو تم کھاتے ہو، 10 مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دو. او کسوتہم، یا کپڑے پہنا دو. او تحریر رقبہ، یا کوئی غلام آزاد کر دو. تو زیادہ آسان پہلی صورت ہے، اس لیے اگر کوئی قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد اس قسم کو توڑ دے، بلکہ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا توڑنا ضروری ہوتا ہے. مثلا خدا نہ کرے کوئی آدمی کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا تھا، اچھا کام کیا کرتا تھا، غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ آئندہ تیرے ساتھ میں کبھی خیر کا کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے. اس لیے کہ اول تو ایسی خیر کو روکنے پر قسم ہی نہیں کھانی چاہیے، اب اگر کھا لی ہے تو بہرحال اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا پانچویں پارے میں شراب کے احکام بتدریج نازل ہوئے تھے، تو یہاں وہ آخری حکم نازل ہوا ساتویں پارے میں کہ جس میں اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا. فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے جوئے، کھیل، سٹے اور شراب، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب رجس من عمل، ناپاک کام ہے اور شیطانی عمل، اس سے بچو. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تم لوگ اے لوگوں پرہیز کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں آج شراب کھلم کھلا بکتی ہے. آج کے اخبار میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ کھلم کھلا شراب بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی اور وہ ان ایسے لوگوں کو نہ روکتے ہیں اور نہ منع کرتے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آگے جو رکوع ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، زیادہ سوالات مت کیا کرو. بعض اوقات لوگ سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. میں نے اس سلسلے کی جو مثال تھی وہ پہلے عرض بھی کی تھی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں نے یہ کیا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ گائے کیسی ہو، تو ان کے پھر مشکلات ان کی بڑھتی چلی گئیں. تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کی ماں نے، ہو سکتا تھا اس کی ماں نے خیانت کی ہو، تو اگر میں وحی کے طور پہ بتا دیتا کہ اس کا باپ کوئی اور ہے جس کو یہ سمجھتا وہ نہیں ہے، تو اس کی ماں کو کتنی شرمندگی ہوتی، اور اس کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ اس نے تو مجھے شرمندہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا. ایک شخص نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حج فرض کیا گیا، تو اس نے کہا کہ ہر سال، تو اس پر بھی آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے بعد میں فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس پر قادر نہیں تھے. اس لیے جتنا حکم دیا جا رہا ہے صرف اس پر عمل کر لو، بلا وجہ اس میں جو ہے زیادہ کھود کھرید مت کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کر لو. آگے پھر تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور خاص طور پر اللہ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے تھے اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر خاص کر حشر کے میدان میں جو سوال و جواب ہوں گے اس کو بھی یہاں تفصیل سے ذکر کیا، اگرچہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہے لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اس تفصیل کو ترک کرتا ہوں. اگلی جو سورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ساری کی ساری سورت یہ توحید کے مضامین پر مشتمل ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کی قدرت کاملہ کا کے مظاہرے جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے. چنانچہ سورت کو سب سے پہلے جو شروع کیا ہے وہ الحمدللہ سے شروع کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور دلیل اس کی کیا ہے کہ وہ رب العالمین. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ نے دعویٰ بھی کیا اور دلیل بھی عطا فرما دی کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے. جو رب العالمین ہے تعریف کے قابل بھی وہی، اور یہاں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور جس نے روشنی بھی بنائی اور اندھیرے بھی، چونکہ ظلمات کو جمع لائے، نور کو مفرد لائے. واحد وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہاں ظلمات اور نور سے مراد راستے ہیں. ظلمات سے مراد ہے گمراہی کے راستے, اور نور سے مراد ہدایت کا راستہ. ہدایت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے, ہدایت والے راستے کئی نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ظلمتوں کے راستے ہیں وہ ہزاروں ہیں, بہت سارے گمراہی کے راستے بہت ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے آج جو پارے کی تلاوت کی کہ اس میں فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, یہ میرا راستہ ہے سیدھا, اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل, متفرق راستوں کی, مختلف راستوں کی اتباع مت کرو. فتفرق بكم عن سبيلي, ورنہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خاص تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میرا جو راستہ ہے اس کی اتباع کر لو. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات یہ فرمائی کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے جس میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا, تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہے, ہمیں اس کی علامات بتا دیجئے تاکہ ہم اس میں سے ہونے کی کوشش کریں. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے. دو باتیں آپ نے فرمائی, یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ اگر آپ اور ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے. بدعت کی جڑ کٹ جاتی ہے اس سے. آپ نے جو طریقہ جو بتلایا جواب دیا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. اب دیکھیے علیہ کا کیا مطلب ہے, جو میرے طریقوں پر ہو. ما انا علیہ یعنی وہ شخص جو میرے طریقے پر ہے, اس سے مراد کیا ہے, سنت طریقے پر. اور وہ اصحابی جو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو, اس سے مراد کیا ہے, جماعت. اسی کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت. تو لفظوں پر مت جائیے, اس لیے کہ الحمدللہ جو شخص بھی سنت کی اتباع کرتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلتا ہے وہ اہل سنت والجماعت. اب بہت سے لوگ بہت سوں کو کہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت نہیں, ہم ہیں. تو اس لیے دعویٰ دلیل کا محتاج ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے دلیل بھی دینی کہ وہ سنت طریقے پر ہے, صحابہ کے طریقوں پر ہے. اب ہمیں اس سے بہت ساری فوائد حاصل ہو جائیں گے. اذان سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کیسے ہوتی تھی, اذان سے پہلے کچھ پڑھا جاتا تھا یا نہیں پڑھا جاتا تھا, مرنے کی رسومات جو آج ہم میں پیدا ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 30-40 میں ہوتے تھے یا آج ہی ہو رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ یہ ساری چیز آپ کے زمانے میں بھی تو لوگ مرتے تھے یا ابھی مرنا شروع ہوئے ہیں. بس جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے کم از کم ان میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے کیا عمل کیا. دیکھ لو بھائی, نمازیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی, اذانیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی, اور اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے, اس زمانے میں شادی بیاہ بھی ہوتی تھی. تو بہت آسان سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا, صحابہ کرام نے کیا طریقہ اختیار کیا, اس کو مطابق کر لو. ایک بات البتہ سمجھ لیجیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بدعت کسے کہتے ہیں, تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا, نہ کیا, نہ صحابہ کرام نے کیا, اور دین میں وہ زیادتی کی گئی شریعت میں, اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بعض لوگ مذاقن کہتے ہیں کہ صاحب یہ پنکھے بھی اس زمانے میں نہیں تھے لہٰذا یہ بھی بدعت ہوئے, اور اسی طریقے سے جناب بڑے بڑے مکانات یہ اس زمانے میں نہیں تھے یہ بھی بدعت ہوئے, آپ بھی اس زمانے میں نہیں تھے لہٰذا آپ بھی بدعت ہوئے. تو یہ استہزان اور مذاقن یہ بات کہی جاتی ہے, لیکن یہ بات بہرحال غلط ہے, درست نہیں ہے. ایک ہوتی ہے کہ ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ للدین ہے, دین کے لیے, دین کو قائم رکھنے کے لیے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے مدارس بھی نہیں تھے جیسے آج مدارس ہیں, لیکن یہ کس لیے ہیں, تاکہ دین کو ہم قائم رکھنے کا ذریعہ ہے یہ, اس لیے. اور ایک ہے کہ دین میں زیادتی کرنا, تو دین میں زیادتی جائز نہیں. اگر کوئی چیز دین میں زیادتی کا سبب بنے تو وہ بدعت, اور جو چیز دین کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ کی جائے وہ بدعت نہیں. اس فرق کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں میں یہ اعتراض یا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز بدعت ہے کیا نہیں. تو اس لیے اس بات کو میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ فائدے سے خالی نہیں ہے, ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سنت طریقے کی اتباع کریں, اور جو بدعات اور رسومات ہیں ان چیزوں کو ہم ترک کریں. بہرحال اس صورت میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے توحید کے مضامین کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ وجعل الظلمات والنور, نور اور ظلمات جو ہیں یہ صفات ہیں, تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ ظلمات اندھیرے راستے بہت ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک نور کا تعلق ہے تو وہ ایک ہی ہے، اس لیے یہاں پر نور کو واحد لائے اور ظلمات جمع لائے. تو فرمایا کہ یہ اندھیرے اور یہ سب چیزیں جو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نور جو ہے اس کو حاصل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں. اسی طرح فرمایا ہوا الذی خلقکم من طین، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. بہرحال اس پر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور بعض باتیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الم یرو کما لکنا من قبلہم من قرن، ذرا اس پر یعنی دعوت دی گئی ہے کہ تم دیکھو ذرا کہ اللہ نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، کتنی امتیں آئیں اور چلی گئیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی اپنی تفسیر میں، بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ بات تو بالکل واضح ہے لیکن بات ساری ہے سمجھنے کی، کہ اگر آدمی تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تو بالکل سامنے کی بات. فرمایا کہ ایک مرتبہ جب عرفات کے میدان میں موجود تھا تو اس طرف نظر چلی گئی کہ لاکھوں انسان آج موجود ہیں یہاں پر، بلکہ پہلے سالوں سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہیں. لیکن اگر آج سے ہم 80 سال 100 سال پہلے پر جائیں نظر کریں تو ان میں سے ایک شخص بھی یہاں نہیں، یعنی 80 سال 100 سال یہ جو افراد اس وقت موجود ہیں ان میں سے ایک شخص بھی 80 سال 100 سال پہلے نہیں تھا، اور 100 سال بعد یہ بھی نہیں ہوں گے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ہو تو ہو. یعنی کس طرح سے سارے کے سارے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت دوسری قوم کو اور افراد کو لے آتا ہے خاموشی کے ساتھ. ایک دنیا ہے جو تبدیل ہو رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیسی حکمت بالغہ ہے. بھائی اگر مرنے والے نہ مرتے، سارے کے سارے اکٹھے جمع ہوتے رہتے تو ایک ایک گھر میں کئی کئی بابے ہوتے، پتہ چلا 10 دادے جمع ہوئے ہیں، 10 نانے جمع ہوئے ہیں، 10 نانیاں ہیں، 10 دادیاں ہیں، کوئی ادھر بیٹا ہوا کھانس رہا ہے، ادھر تو زندگی عذاب ہو جاتی. آج آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی کسی گھر میں ایک ایسا بوڑھا آدمی ہو بےچارہ جس کی جان اٹکی ہوئی ہے، نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے، اور پورا خاندان اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور اگر اس کو 1 سال 2 سال ہو گئے تو پھر خود ہی آگے کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ ہمیں اس کا خاتمہ کر دے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے موت بھی نعمت بنائی، لیکن ہم اس کو سوچتے نہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پر غور کیا تو عجیب یعنی وہ ہوئی کہ آج سے 80 سال پہلے ان میں سے کسی شخص کا وجود نہیں، اور 80 100 سال بعد ان کا بھی وجود نہیں ہوگا. تو اس خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک دنیا کو تبدیل فرما دیتے ہیں. دنیا آ رہی ہے اور جا رہی ہے، پہلے بزرگوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں لیکن آج جب نظر ڈالتے ہیں ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا. تو بہرحال فرمایا الم یرو کما ہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کتنے بس کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، من قرن مکناہم فی الارض، جو پہلے سے یہاں موجود تھے اور ان کو ہم نے یہاں پر رہائش دی تھی، جس طرح تمہیں ہم نے یہاں پر رکھا ہے دنیا میں وہ بھی رہتے تھے، اور ایسی رہائش دی تھی کہ معلوم نمکن لکم، تمہارے پاس ایسی چیزیں نہیں جو ان کے پاس تھی. بڑے بڑے یعنی ڈیل ڈول کے لوگ ہوتے تھے، کھجور کے تنوں کے برابر جن کو کہا گیا قوم عاد و ثمود کے جو لوگ تھے، ان کے جو ڈیل ڈول تھے وہ ایسے تھے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، لمبے لمبے طاقتور لوگ، پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. آج بھی جو ہے وہ مدائن کا جو علاقہ ہے اصحاب مدین جہاں تھے، اگر کوئی آدمی وہاں گیا ہو تو جا کے دیکھ لے آج بھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کیسے محلات بناتے تھے، اور کتنے شہر تو ایسے ہیں جو مٹی میں مل گئے، یعنی مٹی آ گئی ان کے اوپر اور وہ دب گئے. چنانچہ کتنے جب آدمی کھدائی ہوتی ہے تو پتہ چلا جی کہیں مونجو ڈاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں، تو کہیں کچھ نکل رہے ہیں، کہیں نکل رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے لیے عبرت کا سامان. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ صاحب ہم تو تب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان پر جائیں اور ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئیں اور اسے ہم چھو کر دیکھیں، فلم اسوہ بھی ایدیہم، اپنے ہاتھ سے ہم اسے چھو کر دیکھ لیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، اس وقت بھی یہ کہیں گے ان ہذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے لیے ہم ایسا کر دیں کہ ان کے سامنے آپ آسمان پر آئیں اور ہم آپ کو کتاب دے دیں اور لا کر لے جا کر آپ انہیں پیش کریں اور یہ ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں تب بھی یہ ایسے لوگ ہیں کہ تب بھی کہیں گے بھائی یہ بہت بڑا جادوگر ہے الیاذ باللہ، یعنی مانیں گے نہیں پھر بھی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملک، آپ ہی ہم پر نبی بن کے کیوں آئے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا. اللہ فرما رہے ہیں ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر فرشتہ آتا کوئی نبی بن کر تو پھر فیصلہ ہو جاتا، یعنی کوئی باقی نہ رہتا. لازمی بات ہے دو صورتیں تھیں اس کی، یا تو وہ فرشتہ اپنی اصل حالت میں آتا، اس کو دیکھنے کی کوئی تاب نہیں رکھ سکتا تھا، اور اگر وہ انسان کی شکل میں آتا تو ان کا اعتراض پھر باقی رہتا، اس لیے ان کا اعتراض غلط. تو فرمایا ولو انزلناہ ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہ دی جاتی ان کو. اور پھر آگے فرمایا ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر فرشتے کو ہم نبی بناتے تو اس کو کسی انسان کی شکل دیتے. ولا لبسنا علیہم ما یلبسون، اور پھر یہ دوبارہ کہتے کہ صاحب یہ انسان تو، یہ تو انسان ہے فرشتہ نہیں. تو مطلب یہ کہ اگر ہم فرشتے کو اس کی اصل شکل میں بھیجتے تو کوئی دنیا میں باقی نہ رہتا، سب ختم ہو جاتے، تابی نہ لاتے ان کو دیکھنے کی، اور اگر ان کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو ان کا اعتراض جیسا تھا ویسے ہی باقی رہتا. آگے اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، جاؤ گھومو پھرو دنیا میں، دیکھو فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین ثم انظروا کیف کان عاقبت، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. خاص طور پر اہل مکہ کو، مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ دیکھو، چونکہ یہ سفر کرتے تھے، ملک شام جاتے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، ایسی بستیوں سے گزرتے تھے جو ان سے پہلے آباد تھیں، لیکن اللہ نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا، تو ان کی چونکہ گزرگاہ میں تھیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سس اللہ بزر فلاح کا، دیکھیے یہاں بھی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف دینا چاہے فلاح کاشی فلاح، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وہ یمسس کا بھی خیر، اور اگر اللہ تعالیٰ کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. فہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے فرما وہ القاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. اور آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اولاد اپنے باپ کو پہچانتی ہے یا ماں کو پہچانتی ہے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کو اتنا نہیں پہچانتی جتنے ماں باپ اولاد کو پہچانتے ہیں. اس لیے یہاں پر فرمایا کیونکہ اولاد پیدائش سے لے کر ایک عرصے تک ایک ایک جسم کا حصہ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں کو باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کے جسم کے کس حصے پر تل ہے، کس حصے پر ابھرا ہوا گوشت ہے، کس حصے پر کیا علامت ہے. ماں کو اور باپ کو اس لیے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سامنے ہے، باپ کے بھی سامنے ہے، تو ماں نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کے سامنے ایک ایک چیز اس کے بچے کی ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے وہ یہودی عالموں میں سے تھے، جب اسلام لے آئے ان سے جب یہ بات پوچھی کہ آپ علامات آپ کیسے پہچانتے ہیں انبیاء کو، فرمایا ان کی علامات سے. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں نے علامات سے پہچانا اور ان علامات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، انہیں میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے اور ایک اور صحابی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھ کر مسلمان ہوئے. تو کتابوں میں موجود، ایسا نہیں کہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کتابوں میں انہوں نے تحریف کر لی، ورنہ اللہ رب العزت نے کتابوں میں ساری تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بھی بیان کی تھی تاکہ آنے والے پہچان لیں. چنانچہ ایک خاص موقع پر جب بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے تھے، ان میں کچھ آپس میں معاہدے تھے جو ظالمانہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک فیصلہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کسی شخص نے، مرد عورت نے زنا کر لیا اور وہ شادی شدہ تھے، تو بحکم کتاب انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ بڑے رحیم و کریم ہیں، اس لیے ہم یہ فیصلہ بجائے اس کے کہ اپنی تورات کے مطابق کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تمہارا جو فلاں آدمی ہے اس کو بلاؤ اور تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. کہا کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اس وقت جو ہے وہ تورات کا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ. اس کو آپ نے بلا لیا اور پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تورات میں کیا حکم ہے تمہارے. تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو سنسار کرنے کا حکم ہے. تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں ہلاکت میں پڑے ہوئے ہو کہ تورات میں جب یہ حکم ہے پھر سنسار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری قرآن, ہماری کتاب میں بھی یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد ہو تو اسے سنسار کیا جائے. تو اس نے پہلے تو اس نے صحیح بات نہیں بتائی تھی, لیکن آپ نے اسے قسم دی. تو اس نے کہا اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں صحیح بات نہ بتاتا, لیکن آپ نے چونکہ مجھے قسم دی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری تورات میں بھی وہی حکم ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. تو کہا کہ پھر تمہیں کیا مصیبت ہے, تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک شہزادے سے یہ عمل ہو گیا تھا اور ہم نے چاہا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے, لیکن چونکہ وہ شہزادہ تھا اس لیے اس پر ہم نے کچھ نرم سزا اس کو دے دی, اور بعد میں پھر ایک عام آدمی سے اس جرم سرزد ہوا تو اس کو جب ہم سنسار کرنے لگے تو انہوں نے احتجاج کیا کہ بھئی اگر شہزادے کو سزا نہیں دی گئی اور اگر شریعت تھی تو پہلے اس کو سزا دو پھر ہمیں سزا دینا. لہذا اس کے بعد سے ہم نے یہ قانون بنا لیا کہ بس تھوڑا سا منہ کالا کر دیا جائے, گدھے پہ بٹھا دیا جائے, تھوڑا گھما پھرا کر ختم کر دیں اور سنسار ہونے کی سزا ہم نے ختم کر دی. وہ کتاب اللہ پر زیادتی کی. تو مطلب یہ کہ علامات تو ساری کی ساری موجود. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پہچانا, یہ جانتے تھے اسی طرح جو احکام تورات میں تھے, لیکن چونکہ بعد میں انہوں نے اس میں بہت زیادہ تحریف کر دی, ملاوٹ کر دی, لیکن اس کے باوجود آج بھی تورات اور انجیل کو اگر اٹھا لیا جائے تو بہت ساری علامات آج بھی مل جائیں گی. اس کو یہاں پر بہرحال ذکر کیا اور آگے فرمایا کہ جس دن ہم قیامت کے دن جمع کریں گے اس دن ہم لوگوں سے کہیں گے کہ این شرکاؤکم, اپنے شرکا کو بلاؤ, کہاں ہے جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے تھے. اس وقت یہ قسم کھائیں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شریک بنایا ہی نہیں کسی کو, اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے. اصل میں یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ انہیں آزاد فرما دیں گے اور ان پر پابندی نہیں ہوگی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے, پھر جھوٹ نہیں بول سکیں گے, بلکہ پھر تو ان کے اعضا بولیں گے, ایک ایک چیز گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا. یہاں ایک فائدے کی بات سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, اس وقت فرشتوں کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان ہوتے ہیں, مردہ اہل ایمان ہو تو وہ جواب صحیح دے دیتا ہے. مثلا وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے جو بھی سوال کیا جائے وہ صحیح جواب دیتا ہے. تو اس کے مطابق بھی فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے اور اس کو جنت کے جوڑے پہنا دیے جائیں, اس جنت کا فرش بچھا دیا جائے. ان جوابات کے نتیجے میں اس کے مقابلے میں کافر سے سوال ہوتا ہے تو کافر ہر سوال کے بارے میں کہتے ہیں ہاں ہاں انا لا ادری, میں نہیں جانتا. ذہن میں یہ بات آتی ہے, اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے, فرشتوں کے سامنے نہیں بول رہے کیوں؟ بات یہ ہے کہ فرشتے چونکہ غیب نہیں جانتے, فرشتوں کے سامنے بھی اگر وہ جھوٹ بولے تو پھر تو نظام سارا مختل ہو جائے گا. پھر تو وہ جواب کے مطابق ان کے لیے بھی جنت کہیں گے بھی قبر کو وسیع کر دو, کیونکہ جواب اگر درست دے دیں گے تو پھر جو کام جو مسلمانوں کے لیے نعمتیں وہ ان کے لیے بھی ہو جائیں گی. اس لیے فرشتوں کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے, بلکہ جو بات ہے وہی بیان کریں گے تاکہ اس کے مطابق ان کا معاملہ کیا جائے, اور مسلمان صحیح جواب دے گا تو اس کے مطابق جواب اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے. لیکن قیامت کے دن چونکہ جھوٹ بولنے دیں گے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے جھوٹ کو پھر اللہ رب العزت اس طرح سے ختم فرمائیں گے کہ سارے دنیا کے سامنے اس کی زبان پر تالے لگا دیں گے اور جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا کہ ہاں بھائی اس نے کیا کیا تھا. اس کو یہاں اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا. اور مزید اس سلسلے میں آخری جو رکوع ہے ساتویں پارے کا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر اس طرح بیان فرمائے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا, اللہ رب العزت جو ہے وہ گٹھلیوں کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے. دیکھیے دانا ڈالتے ہیں زمین میں, گٹھلیاں ڈالتے ہیں, کھجور کی گٹھلی ڈالی یا دانا ڈالا, کچھ عرصے کے بعد اتنی سخت گٹھلی سے کونپل سی نکلتی ہے ایک چھوٹی سی, اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے. تو کون ذات ایسی ہے جو اس گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے ایک کونپل نکال دے؟ یقیناً کوئی انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا. اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہے کہ اللہ رب العزت دانے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے کونپل نکالتا ہے، اسی طریقے سے گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس سے کونپل نکال دیتا ہے، اور پھر اس سے تناور درخت بنا دیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اور آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اس کی مثال میں پہلے عرض کر چکا، اور آگے بھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر کو یہاں بیان فرمایا، اور مزید فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اس میں اس خاص مسئلے کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں. دنیا میں کم از کم اللہ رب العزت کی رؤیت اور زیارت نہیں ہو سکتی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو زیارت ہوئی، تو یہاں جو تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا میں زیارت کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. البتہ آخرت میں جب پہنچ جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی اہل ایمان کو. جب جنت ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھئی تم یہاں خوش ہو، یعنی وہ کیا خطاب ہوگا اللہ رب العزت کا، تم راضی ہو، اللہ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں یا اللہ اگر آپ راضی نہ ہوتے تو ہم جنت میں کیسے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت پھر خود ہی فرمائیں گے کہ ایک نعمت ہے جو تمہیں اب تک حاصل نہیں ہوئی، اور پھر اپنا دیدار کرائیں گے. تو وہاں بھی کوئی آنکھ اللہ رب العزت کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکے گی. اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، وہ سب کا احاطہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے وجود کا، اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. اور جب اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائیں، تو اس وقت پھر وہ ایسی کیف و مستی کے عالم میں ہوں گے لوگ کہ نہیں معلوم کہ کتنے سال، سینکڑوں سال یا ہزاروں سال جو ہے وہ اس دیدار میں محو ہو جائیں گے، اور انہیں گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہے گا. یہ ایسی لذیذ چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زیارت کا مستحق بنا دیں. تو اس کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اللہ تعالیٰ کا کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وهو يدرك الابصار، البتہ وہ احاطہ کرتا ہے سب کا، وهو اللطیف الخبیر. اور آگے فرمایا کہ ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، جو لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، تو اے لوگوں تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ تم تو ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے اور وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اس لیے منع فرمایا کہ ایسی صورت اختیار مت کرو. اگر تم ان کے ساتھ ایسا عمل کرو گے تو یقیناً وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے اور تمہارے خدا کو گالی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ آئے تھے آپ کی خدمت میں، اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زندگی میں گالی نہیں دی اور نہ ہی ایسا کوئی جملہ کہا، لیکن بعض صحابہ کرام کی زبان سے بعض سخت کلمے نکل جاتے تھے. تو اس پر بعض کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمارے بتوں کو فلاں فلاں گالی دیتے ہیں یا مسلمان گالی دیتے ہیں، تو ہم بھی تمہارے خدا کو گالی دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، اگر تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ سچے خدا کو تمہارے گالی دیں گے، چونکہ انہیں علم نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو خدا پتھر ہے، اور یہ یعنی وہ تو مشتعل ہو کے ایسا کریں گے، اس لیے تم ایسا نہ کرو. تو منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. دیکھیے لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ اس سے پہلے اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، لیکن یہاں ولا تسبو کے اندر سب لوگوں کو خطاب ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ اگر خطاب ہوتا تو ہو سکتا ہے اس سے دل میں ملال آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی گالی دی نہیں، تو اس لیے آپ کی شان سے بھی یہ بات بعید تھی، اس لیے عام لوگوں کی طرف خطاب فرمایا، یہ ادا فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جس درجے میں ہمیں کرنا چاہیے اس درجے میں کریں، اور کوئی بات کوئی طریقہ آپ کا جو ہے اس کو ناپسندیدہ قرار نہ دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں پر جو بیان کی جاتی ہیں، جو صحیح بیان کی جاتی ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی سے کوئی زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں. اصل میں اس میں بھی تفصیلات بہت ہیں، خاص طور پر، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا اس لیے اس حکم میں بھی جو ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، بہت ساری علمی باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ متقاضی ہے کہ بس بات ختم کر دی جائے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے. اگر تفصیل کوئی جاننا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں جو الحمدللہ درس ہوتا ہے وقتاً فوقتاً عشاء کے بعد، اس میں اگر شرکت کی جائے تو انشاءاللہ یہ جب پارہ آئے گا تو اس کی تفصیلات بھی وہاں پر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک گھڑی ملی ہے بھائی، جن صاحب کی ہو وہ مجھ سے آ کر لے لیں بعد میں. یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں پر، انہوں نے یہ بات کہی کہ بہت سے لوگ بعض بیانات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بیان آج کل ٹیپ باقاعدہ ٹیپ تو ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک ویب سائٹ ہے اس پر اگر آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے بیانات وغیرہ آپ کو وہاں مل جائیں گے. بلکہ بیت المکرم میں یہاں ہمارے جو حضرات بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم ہیں، اسی طریقے سے مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب ہیں، یا اور جو بھی بیانات یہاں پر ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، ہفتے واری ہوتے ہوں یا جمعے کے بیانات ہوتے ہوں، تو اس ویب سائٹ پر آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائیں گی. ایک ویب سائٹ اصل میں تو وہ میری ہی ہے، mehboob-e-ilahi.com کے نام سے، لیکن اگر وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ بیانات آپ کو سارے مل جائیں گے. اس لیے الگ الگ اب وہ باقاعدہ بیان لکھ کر یا یہاں پر اعلان لکھنے کے بجائے اس لیے بات بتا دی گئی، اگر کوئی سننا چاہے تو اس پر جا کر سن سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے حکیم زبیر صاحب بیمار ہیں، غالباً ان کا آج آپریشن تھا، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اگر آپریشن ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحت یاب فرما دے، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد کامیاب آپریشن فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ، انہیں بھی شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں کو دراز فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.